أما بعد، میرے بہن شروع سے چل رہا ہے جو اس سے متعلق ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء سے کیا کیا گناہ صادر ہوتی ہیں اور کون کون سی نیکیاں ان سے ادا ہوتی ہیں، اس بات کا تفصیلی جائزہ لے کر میں چلا ہوں اور سر سے لے کر پاؤں تک کے بعض اعضاء کا بیان میں نے کر دیا، جن میں آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، اور گزشتہ مجلس میں میں نے ہاتھوں سے متعلق تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور دو ہاتھ عطا فرمائے، ہر انسان بلکہ بچہ اور بوڑھا سب ان ہاتھوں سے اپنے بہت سے کام انجام دیتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ تر کام ہاتھوں سے انجام دیے جاتے ہیں تو یہ غلط نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعمال کی نسبت ید کی طرف یعنی ہاتھوں کی طرف کی ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو جرم کیا ہے اس کے عوض میں فساد ظاہر ہو گیا، فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ہاتھوں کی کمائی سے مراد وہی ہے اعمال، جس سے معلوم ہوا کہ بہت سے اعمال بلکہ اکثر و بیشتر اس زندگی کے اعمال انسان کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہاتھوں سے معذور ہو جائے تو پھر وہ اپنے بہت سے کاموں میں محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا، اس لیے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، آگاہ انسانی میں ان دونوں ہاتھوں کو اہمیت حاصل ہے۔ اس اہمیت کے ہی سلسلے میں میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں، ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنے ہاتھ کو فضیلت اور شرف بخشا اور بائیں ہاتھ کو وہ مقام نہیں دیا، چنانچہ وہ تمام کام کے جو عزت کے ہیں، احترام کے ہیں، اچھائی کے ہیں، وہ دہنے ہاتھ سے ادا کرنا چاہیے اور پورے کرنا چاہیے، اور وہ کام کے جو گندے ہیں، گھناؤنے اور ان سے نفرت آتی تو ان کو بائیں ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ سے پورا کرنا چاہیے۔ اسی کی مثال میں میں نے بتایا تھا کہ کھانا پینا ہے، لکھنا پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے اچھے کام ہیں، وہ دہنے ہاتھ سے انجام دیے جائیں، اور جو گندے اور گھناؤنے کام ہیں، مثلا ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، میل کچیل اپنے بدن سے دور کرنا ہے، یا اسی طرح خواتین بچوں کو جب استنجا کراتی ہیں تو اس وقت، یہ کام الٹے ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے پورے کرنا چاہیے۔ یہ بحث تو میں پچھلی مجلس میں کر چکا تھا اور اس کو بیان کر چکا تھا، یہ کام، یہ انسان کے جو ہاتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کئی جوڑ ہیں، ایک جوڑ کندھے میں موجود ہے، دوسرا جوڑ کوہنی میں موجود ہے، تیسرا جوڑ پہنچے میں جس کو ہم سائڈ کہتے ہیں اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد پھر یہ انگلیاں ہیں، ان کے اندر جوڑ ہیں بہت سے، ہر ایک جوڑ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت بنا کر پیدا فرمایا۔ دہنے یہ ہاتھوں میں جو جوڑ ہے کندھے کا، یہ در حقیقت ہاتھ جب کسی چیز کو پکڑتا ہے تو اس کے لیے قوت اور اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ کوہنی کا جوڑ ہے اور اسی طریقے سے یہ دوسرے جتنے جوڑ ہیں یہ سب کے سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں. حدیث شریف میں آیا ہے کل سلامہ ابن آدم علیہ الصدقہ اور کما قال, کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہر دن واجب ہوتا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی کہ اس کا صدقہ یومیہ واجب ہوتا ہے, یومیہ اس کا صدقہ ادا کرنا چاہیے. ہاتھوں کے چند جوڑوں کا میں نے نام لیا ہے, ایسے ہی پورے بدن کے اندر جو جوڑ موجود ہیں ان پر صدقہ واجب ہو. اور بعد میں یہ لکھا ہے کہ 360 جوڑ ہیں اول سے آخر تک بدن انسانی, لہذا یومیہ 360 صدقے واجب ہوں گے. لیکن صدقے سے مراد یہاں پر مالی صدقہ نہیں, اگر وہ ہو تو بہت ہی اچھا. صدقے سے مراد وہ ہے جو حدیث شریف میں, یعنی ہر نیک کام, ہر نیک کام کرنا یہ صدقہ ہے. صدقے سے مراد ہے بائی سے اجر و ثواب, جو کام ہو وہ صدقہ کہلاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے, نیک کام کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے اور یا کسی اور عضو سے تو اس پر اجر و ثواب ہے, وہی اجر و ثواب اس کا صدقہ ہے. حاصل یہ ہے کہ ہر جوڑ کے اوپر انسان کے ہر جوڑ تو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس جوڑ سے نیکیاں کرتا رہے اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتا رہے تو اس کا صدقہ ادا ہوتا رہتا ہے. تو اتنے بہت سے جوڑ اللہ نے پیدا کیے. اب یہ میں ہاتھوں کے جوڑوں میں ہوں اس وقت, ہر ایک جوڑ کا بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کو مضبوط بنائے اور باقی رکھے. کسی کے کندھے میں درد ہو جاتا ہے, اس کے راتوں کی نیند اڑ جاتی. کسی کی کوہنی میں درد ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے. ہاتھ کے پہنچے میں درد ہو جائے یا اس کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہو جائے تو بے چینی رہتی. سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان جوڑوں میں آپ یہ تو سلامتی عطا کرنا. میں اور جوڑوں کو تو اس وقت ذکر کر نہیں سکتا, البتہ یہ انگلی کے جو جوڑ ہیں ان کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ انگلیاں اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے, اور یہ تین جوڑ ہر انگلی کے اندر موجود ہیں, یہ بھی بہت خاص عمل ہے. ان کے بغیر انسان اچھی طرح اپنا کام نہیں کر سکتا. آپ لکھتے ہیں, یہی انگلیوں کے جوڑ کام دیتے ہیں. اگر کسی کی انگلیاں سیدھی ہو جائیں, یعنی ان کے یہ جوڑ بند ہو جائیں اور پھر وہ لکھنا چاہیں تو انہیں بڑی دقت محسوس ہوگی. اللہ نے تو ہمارے جوڑوں کو رواں کر رکھا ہے, جب ہم چاہتے ہیں ان کو حرکت دے دیتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں حرکت دے دیتے ہیں. یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جوڑ بہت کام کے ہیں, انگلیوں کے جوڑ خصوصیت کے ساتھ, اس لیے کہ ضروریات انسان انہیں جوڑوں سے ادا کرتا ہے, انہیں جوڑوں سے پوری کرتا ہے. یہ جوڑ اللہ نے انگلیوں کے بنائے, ان جوڑوں سے اور ان انگلیوں سے معاشی اور گناہ کے کام بھی ہو سکتے ہیں, اور ان انگلیوں سے اور جوڑوں سے نیکی کے اور خیر کے کام بھی ہو سکتے ہیں. گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کے اختیار میں دے دیا کہ ہم نے تمہیں یہ جوڑ ادا کر دیا ہر عضو کے اندر اور خصوصاً ان انگلیوں کے اندر, اور ایسے مضبوط جوڑ ہیں کہ اسے کھینچتے رہیے یہ اپنی جگہ سے حرکتیں کریں گے. اس قدر مضبوط جوڑ اللہ نے بنائے. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ, ہم نے پیدا کیا ہے ان کو اور ان کے جوڑ بند بڑے مضبوط بنائے. حقیقت یہی ہے کہ بڑے مضبوط جوڑ بن گئے پورے بدن کے اندر. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کو بنایا ہے کہ نہ تو کسی قسم کی گرانی محسوس ہوتی ہے, نہ چلانے کے اندر کسی قسم کی بے چینی محسوس ہوتی ہے. تو یہ انگلیوں کے جوڑ جو ہیں, یا انگلیاں جو ہیں ہماری, یہ سب کی سب, اگر ان سے ہم نیکی کا کام لیں گے تو ہم لے سکتے ہیں, اگر گناہ کا کام لیں گے تو لے سکتے ہیں. اللہ نے گناہ کا کام کرنے کے لیے ان انگلیوں کو پیدا نہیں کیا. ان انگلیوں کو تو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے نیکی کا کام کرنے کے لیے. جیسا کہ ایک حدیث شریف کے اندر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور خواتین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی انگلیوں کے جوڑوں پر گنتی گنا کرو تسبیح پڑھتے ہوئے, یعنی تسبیح پڑھو اپنی انگلیوں کے جوڑوں پر, اس کو عقد انامل کہتے ہیں, اپنی انگلیوں کے جوڑوں پر تسبیح پڑھو, ذکر اللہ پڑھو. اور پھر اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی, فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ, اس لیے کہ آخرت میں ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو گویائی عطا فرمائیں گے. وہاں سوال ہوگا ان انگلیوں سے کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا نیک کام کیے اور کون کون سے برے کام کیے, یہ سوال ہوگا. اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائیں گے, یہ جواب دیں گے کہ ہم سے اس نے اتنی مرتبہ ہمارے اوپر تسبیح پڑھی, تیرا ذکر کیا ہزاروں مرتبہ ذکر کیا, گویا یہ انگلیاں چلتی ہی رہتی تھیں اس کی ذکر اور اس کی تسبیح کے اندر. تو ان سے سوال ہوگا اور ان کو قوت گویائی بھی دی جائے گی. ہے تو یہ انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے, ہمیں سب کو اللہ نے عطا فرمائی, لیکن دیکھ لیجیے کس قدر کار آمد ہے ہماری دنیا کے لیے بھی, اور اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آخرت کے لیے. ظاہر بات ہے کہ جب ہم اپنی انگلیوں کو ذکر اور تسبیح کے اندر مشغول رکھیں گے, چاہے وہ ہمارے یہاں کے عرف کے مطابق ان کے پوروں پر گنتی ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9, سبحان اللہ پڑھتے ہیں ہم اور 35 مرتبہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ, ہم نے ان انگلیوں کے پوروں پر پڑھ لیے کہ 15 مرتبہ مثلا اس دانے ہاتھ میں ہے, 15 مرتبہ بائیں ہاتھ میں, اور 3 مرتبہ اور کر لیا, لیجیے 33 ہو. چاہے تو اس طریقے سے پڑھو, اور چاہے تو وہ خاص طریقہ جو اس وقت ملک عرب میں رائج تھا اور بعد میں بھی رائج رہا, اور میرے بہت سے مشائخ اسی پر عمل کرتے تھے کہ انگلیوں کی خاص وضع کے ساتھ آداب بنتے ہیں, دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بھی بنتے ہیں, بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بھی بنتے ہیں, لیکن یہ طریقہ ہمارے یہاں معروف نہیں ہے اور اس کے سمجھنے میں ذرا دشواری بھی پیش آتی ہے, پھر مشق کرنے میں اور زیادہ دشواری پیش آتی ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہے یہ بھی اس کے اندر کہ اگر کوئی اس طریقے سے ذکر کرتا ہے اپنی انگلیوں پر گنتی کرتا ہوا تو تب بھی اس کا یہی حکم ہوگا, یا اس کے ہاتھ میں تسبیح کہ تسبیح کے گانے گھمانے میں اور گرانے میں انگلیاں حرکت کرتی رہتی ہیں, یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو اس طریقے سے اپنی انگلیوں کو اللہ کی تسبیح اور اس کے ذکر کی تعداد شمار کرنے میں مشغول رکھنا, یہ کار نیک ہے, یہ کار خیر ہے. آخرت میں انگلیاں, یہی انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس نے ہم سے یہ کار خیر کرایا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا جس کے بارے میں یہ انگلیاں گواہی دے دیں گی, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ جنت میں جانے کا حکم دے دیں. ایسے ہی ان انگلیوں سے اور ان کے پوروں سے اور ان کے یہ جوڑوں سے آپ اگر لکھتے ہیں کوئی اللہ کے دین سے متعلق کتاب یا تحریر, یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس نے ہم سے ہمارے ذریعے دین سے متعلق اتنی بہت سی کتابیں لکھ دی یا اتنی تحریریں اس نے لکھ لی, اور ظاہر ہے کہ یہ بھی شہادت ہمارے لیے نفع بخش ہوگی. یہی انگلیاں ہیں, اگر ان سے ناول لکھے جائیں, ان سے جھوٹے افسانے لکھے جائیں, ان سے جھوٹی کہانیاں لکھی جائیں, ان انگلیوں سے جھوٹی شہادتیں اور گواہیاں لکھی جائیں, ان انگلیوں سے جھوٹ کے کاروبار لکھے جائیں, ان انگلیوں سے سود کے کاروبار کا حساب لکھا جائے, اور کچھ لکھا جائے, ان انگلیوں سے رشوتوں کے کاروبار کا حساب لکھا جائے, تو اب یہ انگلیاں ہمارے لیے کیسی ہو جائیں گی آپ خود بتا دیجیے. سوال تو وہاں ہوگا, دریافت کیا جائے گا انگلیوں, سود کا کاروبار لکھنے والے ظاہر ہے کہ ان کی انگلیاں وہی بتائیں, اور وہ حدیث شریف میں تو آیا ہی ہے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ, کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, اور اس کی گواہی دینے والے پر, اور اس کے حساب و کتاب کو لکھنے والے پر. اب یہ کیا گواہی دیں گی انگلیاں وہاں جا کر کہ اس نے ہم سے فحش قسم کے ناول لکھے, اس نے ہمارے ذریعے سے جھوٹی قسم کی کہانیاں اور افسانے لکھے اور امت میں پھیلا, اس نے ہمارے ذریعے سے الزامات لکھے وہ الزامات جو دوسرے مومنوں پر لگائے گئے اور ان کو پھیلائے. یہ تمام کام جو ہیں یہ انگلیاں کرتی ہیں, اور یہ ہمارے حق میں مفید بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی تسبیح میں استعمال کرتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ مضر بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم ان انگلیوں کو دوسرے کاموں میں استعمال کریں. ہے تو ہاتھ اور اس کی انگلیاں, لیکن انسان کے لیے دونوں رخ ہیں, دونوں جانبیں استعمال کرنے کے لیے, اختیار کرنے کے لیے, چاہے وہ دہنی جانب کو اختیار کر لے جو خیر کی جانب ہے, اور چاہے وہ بائیں جانب کو اختیار کر لے جو شر کی جانب. اور آگے آئیے, ان انگلیوں پر ناخن, یہ ناخن بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کے ناخن نہیں ہوتے یا جس انگلی میں ناخن نہ رہے اس انگلی سے گرفت صحیح نہیں ہو سکتی. چیزوں کو پکڑنا اور مضبوطی سے پکڑنا یہ ان ناخنوں کی مدد سے ہوتا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ پیروں میں 20 ناخن, جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے, ان ناخنوں کا حق ہے ہر انسان پر, اور خصوصاً بندے مومن پر, اور خصوصاً مومنہ پر ان ناخنوں کا حق ہے. اس حق کو ادا کرنا چاہیے. وہ حق کیا ہے مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں. ان ناخنوں کا یہ حق ہے ہر مومن بندے پر اور مومنہ بندی پر کہ ان ناخنوں کو پاک و صاف رکھے, میل کچھ ہے جس میں جمع نہ ہونے. یہ حق بڑے بڑے ناخن رکھنا یہ حکم شریعت کے خلاف ہے. لمبے لمبے ناخن بلی کی طرح اور درندوں کی طرح رکھنا یہ شریعت کے حکم کے بالکل خلاف ہے, بلکہ مکروہ تحریمی ہے. یہ لمبے لمبے ناخن رکھنا درندوں کی طرح, اور اگر اس نیت سے رکھے جائیں کہ فیشن ہے, اور فیشن کا مطلب یہ ہے کہ غیر قوموں کا اور غیر مسلموں کا یہ طریقہ ہے, تو اور زیادہ گناہ ہے, کیونکہ اس کے اندر تشبہ آ گیا. فی نفس ہی بھی یہ گناہ ہے کہ لمبے لمبے دراز ناخن رکھے جائیں, اور اگر اس نیت سے رکھے جائیں کہ یہ غیر مسلموں کا فیشن اور ان کے یہاں اچھے سمجھے جانے والی چیز ہے, تو اور زیادہ اس گناہ کے اندر سنگینی پیدا ہو جاتی ہے. دو گناہ جمع ہو جاتے ہیں یہاں. ایک گناہ تو ہے خود ناخنوں کے لمبا کرنے کا, اور دوسرا گناہ ہے یہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کرنے کا. غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت بھی تقریباً حرام ہے. اب دو حرام جمع ہو گئے. ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اس نقطے کو نہیں سمجھتی. حق ہے ان ناخنوں کا ہر مومن پر, ہر مومنہ پر, کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو تراشا جائے. یہ مستحب ہے. دو ہفتے گزر جائیں جائز ہے, 40 دن تک جائز رہتا ہے, لیکن خلاف اولا ہوگا. 40 دن سے زیادہ اگر چھوڑ دیا ان ناخنوں کو تو اب گناہ شروع ہو جائے گا, کراہت آ جائے گی. یہ حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کا بتایا, کہ اسے ہفتے وار تراش لو اور یہ مستحب ہے، یا اس کو تراش لو دو ہفتے میں یہ جائز ہے، اس سے زیادہ مدت گزرے گی تو پھر اس میں خلاف اولا تو ہوگا لیکن جائز، گناہ کوئی نہیں ہوگا. 40 دن تک اگر نہیں تراشا اور اس سے زیادہ مدت گزرے تو پھر مکروہ تحریمی کے قریب پہنچ جائے. یہ حد مقرر فرمائیے ناخنوں کے حق کی، اور جب ناخن کچھ بڑے ہو جائیں تو ان کے اندر میل کچیل بڑھ جاتا ہے، خصوصاً بدن انسانی کا میل جو کھجانے میں آ جاتا ہے، ان کو صاف کرنے اور ان کو بالکل پاکیزہ رکھنے کا حکم ہے. اب آپ بتائیے کہ اسلام نے کتنی عظیم نظافت کی تعلیم دی. آج کل کی تحقیق بھی یہ کہ ناخنوں کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اگر میل بڑھ جائے، اور پھر وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے سبب کو جڑ سے نکال دیا کہ اس طریقے سے عمل کرو. ایک حق تو یہ ہے ناخنوں کا، دوسرا حق یہ ہے ناخنوں کا کہ جب ان کو تراشا جائے تو اس ترتیب سے تراشا جائے جو ابن ماجہ کے حاشیے میں امام نووی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے. وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ناخن تراشا جائے دانے ہاتھ کی کلمے کی انگلی کا، جسے ہم مسبیہ کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کا ناخن، اس ہاتھ کا ناخن اور اس انگلی کا ناخن جو کلمے کی انگلی ہے اس کو تراشا جائے. اس کے بعد پھر اس کے برابر بیچ کی انگلی ہے، پھر اس کی برابر ہے، پھر اس کے برابر چنگلی یا چھوٹی انگلی ہے، اس ترتیب سے تراشا جائے. ناخن جو ہے سیدھے ہاتھ کا اس میں بھی چھوڑ دیا جائے جیسے نہ تراشا جائے. اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ پہ لیا جائے، بائیں ہاتھ کی چنگلیا سے شروع کیا جائے چھوٹی انگلی، اور اسی طرح ترتیب سے تراشتے ہوئے آ جائیں اور ناخن انگوٹھے کا جو ہے اسے بھی تراش لیں. اس بائیں ہاتھ کے ناخن کو تراشنے کے بعد دہنے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن اب تراش لیں. یہ سب سے آخر میں ہوگا. یہ ترتیب اس طریقے سے چلی کہ دہنے ہاتھ کے کلمے کی انگلی سے چلیے دہنی طرف کو چلیے. اب میں بتا رہا ہوں اس کی حکمت، دہنی طرف کو یہ چلیے اس لیے کہ ہر اچھا کام دہنی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ چلیے بائیں ہاتھ میں دہنی طرف کو چنگلیا سے چلیے اور آخر تک آئیے دہنی طرف کو چلیے، اور پھر یہ آخر میں انگوٹھا آ گیا دہنے ہاتھ کا، اس کا ناخن تراش لیا جائے. اسی طریقے سے پاؤں کے ناخن، اس میں بھی ترتیب یہ آئی ہے اسی کتاب میں جس کا میں نے حوالہ دیا کہ پہلے دہنے پاؤں کی چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کا ناخن تراشا جائے دہنے پاؤں کی، اور اسی طرح ترتیب سے تراشتے ہوئے انگوٹھے تک لے، اس کے بعد بائیں پاؤں کو لیا جائے اور انگوٹھے سے شروع کیا جائے، اور ترتیب سے تراشتے ہوئے کاٹتے ہوئے چنگلیا کا ختم کرنا. یہ ترتیب آئی اور یہ بھی حق ہے ناخنوں کا. اس حق کے مطابق عمل کریں گے تو ایک حدیث کا بھی حوالہ ہے اس سلسلے میں کہ جو اس ترتیب سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے اپنے ناخن تراشے گا تو اس کی آنکھیں کبھی دکھنے نہیں آئیں گی، آنکھوں کی بیماری نہیں. لم تر مد ابدا اس کی آنکھوں میں بیماری نہیں آئے گی. اب بتائیے ہے تو معمولی سی چیز اور معمولی توجہ سے اس پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ کتنا بڑا بتایا کہ آنکھوں کی بیماری نہیں. یہ معمولی فائدہ نہیں، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. یہ بھی حق ہے گویا ناخنوں کا. بس خلاصہ اب یہ نکلا کہ ناخنوں کا ایک حق اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کرنا کہ تراشنے میں یہ ترتیب رکھو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ایک حق اور بھی ان ناخنوں کا، وہ یہ ہے کہ ان ناخنوں کو گندا نہ رکھو، یعنی ناخنوں کے اوپر کوئی ایسی دمدار چیز نہ رہنا چاہیے کہ جو پانی کو ناخن تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے. دلدار چیزیں ہوتی ہیں, جسم دار چیزیں ہوتی ہیں, ناخنوں پر لگا لی جاتی ہیں. بعض مزدور ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ ناخنوں پر ان کی ایسی چیز جم جاتی ہے. اور خواتین آج کل پھر وہی حرکت کرنے لگی ہیں اور عرصے سے کر رہی ہیں کہ اپنے ناخنوں پر خاص قسم کا رنگین پالش لگاتی ہیں, جو سرخ ہوتا ہے لال ہوتا ہے, اور اس کو تھوپ لیتی ہیں اس کے اوپر. سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا حسن کا اور زیبائش کا, اور یہ نہیں سمجھتی کہ ہم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی. ایسا کر کے ہم نے اللہ کے غضب کو اور اس کے قہر کو دعوت دی. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے کہتے ہیں لوگ اور خواتین کہتی ہیں کہ گھر میں نحوست ہے, گھر میں نحوست ہے, بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے اور کاروبار کے اندر کا برکت نہیں ہے, اور ہمارے یہاں فقر و فاقہ ہے اور پریشان ہیں, قرض لیے چلے جا رہے ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا. میں ان سے کہتا ہوں کہ تمام نحوست تم نے پیدا کی ہے, اپنے گھروں میں تم نے اپنے خود یہ نحوست پیدا کی ہے. تم نے وہ اعمال اختیار کر رکھے ہیں کہ جو منحوس ہیں, ان منحوس اعمال کی نحوست تمہارے گھر میں ہے. کیسے اللہ کی رحمت آ جائے, کیسے تمہاری بیٹیوں کے رشتے آ جائیں, اور کس طریقے سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہو جائے. نحوست کے کام تو تم خود کرتی ہو. یار میں تو یہ جواب دے دیتا ہوں, اور حقیقت بھی ہے کہ دیکھیے کہ معمولی معمولی باتیں ان خواتین کے اعتبار سے کہ ناخنوں پر پالش نہ لگائیں لیکن لگاتی, اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوچھ لیجیے کسی بھی مفتی سے کہ اگر ناخنوں پر پالش لگا ہوا ہے اور اسے چھڑایا نہیں گیا تو اگر وہ وضو کرے گی تو وضو نہیں ہوگا, غسل کرے گی تو غسل نہیں ہوگا, اب نماز پڑھے گی تو بے وضو اور بے غسل کے پڑھے گی, اور جو نماز بغیر وضو کے پڑھی جائے اور بغیر غسل کے پڑھی جائے بتائیے اس کا کیا ہوگا؟ اس سے نحوست آئے گی اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوگی یا نہیں؟ اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اور یہاں بھی وہی بات کہوں گا میں جو ابھی کہہ چکا ہوں لمبے ناخنوں کے سلسلے میں, کہ ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو داغدار کر لیا اس طریقے پر کہ اپنے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ناخنوں پر وہ راضی نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہے. وہ تو خوش ہے اپنے بنائے ہوئے اس رنگ پر جو ناخن کے لیے اس نے لیا ہے, اس کے اوپر خوش ہے. یہ اگرچہ حضرات مفتین کے نزدیک مسئلہ تو نہیں ہے لیکن قریب قریب اس کے ضرور ہے, اس لیے کہ قرآن کریم میں آیا ہے شیطان نے یہ کہا تھا اللہ تعالی سے اور بڑے جسم کے ساتھ اور قسم کھا کر کہا تھا کہ آپ مجھے راندہ درگاہ تو کر رہے ہو, کر دو, لیکن میں اولاد آدم سے پورا پورا انتقام لوں گا. اس انتقام کی صورتیں بھی بتائیں اس نے. جا بجا قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے. ایک صورت اس نے یہ بتائی وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. ایک صورت بھی بتائیں کہ میں ان کو آمادہ کروں گا مختلف طریقوں سے, ان کے ذہن کے اندر غلط غلط خیالات ڈال کر, ایک تو اس پر انہیں آمادہ کر لوں گا یعنی اولاد آدم کو کہ لَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹیں پیروں کے نام پر, شہیدوں کے نام پر, بتوں کے نام پر کان کاٹیں, کان چھیدیں. اور اس نے یہ کر کے دکھا دیا. آج تک مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے, بالخصوص وہ مسلمان کے جو بالکل ناواقف ہیں علم دین, کہ وہ اپنے جانوروں کی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی عمر کی درازی کے لیے کام کاٹ دیتے ہیں. کبھی کسی مزار کے نام پر کام کاٹ دیتے ہیں, کبھی صاحب مزار کے نام پر کام کاٹ دیتے ہیں, کبھی کسی پیر کے نام پر کان کاٹ دیتے ہیں, کبھی کسی کے نام پر کان کاٹ دیتے ہیں, چھید دیتے ہیں. جانوروں کو تو چھوڑیے, انسان کی اولاد کے ساتھ ہی معاملہ کرا دیا اس نے کہ ہمارے بہت سے جاہل مسلمان جو بالکل علم سے واقف نہیں, اور ان میں اکثریت ہے عورتوں کی, خواتین کی, ان کو آپ نے دیکھا ہوگا آج تک نظر آتے ہیں کہ بعض لوگوں کے کام چھدے ہوئے سوراخ ہوئے اور بعض ان کے اندر بندہ بھی ڈال دیتے ہیں, بالکل عورت بنا دیے. یہ کسی پیر کے نام پر وہ کام چھید دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا بچہ زندہ رہے. دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے یہ غلط خیال. اس نے ایک کر کے دکھا دیا کہ کام کٹوا دیے اس نے جانوروں کی بھی, اور چھدوا دیے کام اس نے مردوں کے اور لڑکوں کے اس امت کے اندر. اس پر عمل کرا دیا اس نے. پھر دوسری بات اس نے یہ کہی کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور میں انہیں آمادہ کروں گا ہر طریقے سے اس بات پر کہ اللہ نے جو ان کی صورت وغیرہ بنائی ہے اس کے اندر تغیر کر دیں, اس کو بدل دیں, اپنی شکل و صورت, اپنی وضاحت, اپنا جسم, اپنے ہاتھ, اپنے پاؤں, اپنے آگا جیسے اللہ نے بنائے ہیں ویسے نہ رکھیں بلکہ ان کو بدل لیں. یہ اس کے اندر ڈال. چنانچہ یہ ہماری خواتین مرد تو ذرا کم ہی کرتے ہیں, اگرچہ آج کل مردوں میں نسبانیت زیادہ آنے لگی ہے لیکن پھر بھی کم کرتے ہیں. یہ خواتین اپنے جسم کے ہر ہر عضو کو اسی طریقے سے داغدار بنا کر اللہ کی پیدا کی ہوئی شکل و صورت میں تبدیلی کر دیتی. حدیث شریف میں اس سلسلے میں آیا کہ اللہ تعالی لعنت کرے ان عورتوں پر جو گودنے والی ہیں اور جو گدوانے والی. گودنے اور گدوانے کا مطلب یہ کہ اللہ کرم ہے ہمارے ملک میں تو نہیں, لیکن ذرا ایران چلے جائیے, ایران کے بعد عراق چلے جائیے, خصوصاً کردوں کے اندر دیکھیے. اسی طریقے سے وہ علاقے جو ترکستان میں ہیں ان میں دیکھی, وہاں پر عورتیں خاص کام کرتی ہیں. وہ اپنی پیشانی پر اور اپنے رخساروں پر سوئی سے سوراخ کرا کے اس میں سرما بھروا دیتی ہیں یا کوئی پختہ رنگ بھروا دیتی ہیں. بعض عورتیں اپنی پیشانی پر بنا لیتی ہیں پھول, بعض عورتیں اپنے رخساروں پر بنا لیتی ہیں چھوٹے چھوٹے دانے تل کی طرح. اور یہ یہاں تک پہنچی ہے نوبت ان علاقوں میں کہ اپنے مسوروں پر بھی یہ کراتی, دانت کے مسوروں پر بھی یہ کراتی, اور اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ حسن کے لیے اور زینت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت برسائی. اور آگے اس روایت کے اندر آیا کہ میں کیسے لعنت نہ بھیجوں اس پر کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر تبدیلی کرے. تو ناخنوں کا جو تالش ہے, رنگ ہے, یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. ایک گناہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی بخشی ہوئی حیات اور کیفیت کو اس نے تبدیل کر دی, اسے اللہ کا دیا ہوا رنگ اچھا نہیں لگا, اسے تو اپنا بنایا ہوا رنگ اچھا لگا, حالانکہ وہ رنگ پھیکا ہوتا ہے. اپنا بنایا ہوا رنگ پھیکا ہوتا ہے اور خام ہوتا ہے, جلدی نکل جاتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا رنگ پکا ہوتا ہے اور بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے. تو اس نے اس کے اوپر عمل کرا دیا, دونوں باتوں پر عمل کرا دیا. امت میں کافی تعداد ہے ایسے لوگوں کی اور ایسی خواتین کی جو اس پر عمل کرتی. کہ ناخنوں کی پالش جو ہے, ایک گناہ تو اس میں یہ ہوا, دوسرا گناہ وہ یہ کہ نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل, نجس رہتی, ناپاک رہتی. اس ناپاک رہنے کی وجہ سے گھر میں نہ ہو سکتی, اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس مقام میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر نجس, جہاں پر ناپاک آدمی اس مقام میں داخل نہیں ہوتے. رحمت کے فرشتوں کا دروازہ بند کر دیا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اپنے ناخنوں پر پالش لگائی. کیسے آئیں گے رحمت کے فرشتے کے نجس تو ہیں,
ناپاک تو ہے کیسے آ جائے؟
ایک گناہ یہ ہوا, اور پھر بڑا گناہ وہ ہوگا کہ یہ دوسروں کی اور غیر مسلموں کی تقلید میں کیا گیا اور فیشن پرستی کے نام پر کیا گیا. یہ ایک گناہ ہوگا. اتنے گناہ اتنے معمولی سے کام میں ہیں جس کے چھوڑ دینے میں کوئی تکلیف نہیں. یاد رکھیں, آپ سے بھی مسئلہ پوچھا جائے تو آپ بتا دیں کہ جب تک ان ناخنوں کا پالش دور نہیں کیا جائے گا, یا اسی طریقے سے اگر ناخنوں میں آٹا لگ کر سوکھ گیا, آٹا گونتے ہوئے ناخنوں میں لگ جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے, اس سوکھے ہوئے آٹے کو نہیں نکالا جائے گا. یا وہ مزدور کہ جو کام کرتے ہیں پول تار کا جو سڑک پر ڈالا جاتا ہے اور وہ ناخنوں میں جم گیا ہے, ناخنوں پر جم گیا ہے, جب تک ان کو چھڑایا نہیں جائے گا نہ وضو صحیح ہوگا, معتبر ہوگا, درست ہوگا اور نہ ہو. اس لیے ان کو چھڑانا, اس رنگ کو اور ان تمام چیزوں کو چھڑانا وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت لازم, ورنہ یہ معتبر نہیں ہوگا اور یہ صحیح نہیں ہوگا. اب آپ خود غور فرمائیے اور فیصلہ فرما لیجیے کہ محض اس محض اتنی سی خوشی حاصل کرنے کے لیے کہ ہم فیشن پرست ہیں اور ہمیں اونچی سوسائٹی میں مقام مل جائے گا, اس بدترین گناہ کو بلکہ گناہوں کو کر لیتے ہیں اور بلا تکلف کر لیتے ہیں. تو میں تو ناخنوں کا حق بیان کر رہا تھا کہ ناخنوں کے یہ حقوق ہیں. پہلا حق میں نے بیان کیا کہ ان کو لمبا نہ کیا جائے, اور اس میں جو شریعت نے تحدید کی ہے اور وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت میں ناخن تراش دیا جائے ورنہ پھر گناہ ہوگا. دوسرا حق میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر ناخن کچھ ذرا سے بڑھ جائے اور ان میں میل کچیل آ جائے تو ان کا صاف کرنا ضروری ہے, اپنے ناخنوں کو پاک صاف اور نظیف رکھنا چاہیے. ایک حق میں نے یہ بیان کیا کہ ان ناخنوں کے اوپر پالش نہ لگائے جائے, یا ہر وہ چیز کے جو پانی کو پہنچانے میں رکاوٹ بنتی وہ نہ لگائی جائے. اگر کسی ضرورت سے لگائی, مثلا مزدور کام کرتے ہیں بیچارے, تو وضو اور غسل کے وقت اس چیز کو چھوڑا جائے. اور ایک میں نے یہ بیان کیا کہ ترتیب ہے ناخنوں کے تراشنے میں, وہ ترتیب لازم تو نہیں ہے, جس طرح بھی ناخن آدمی تراش لے صحیح ہو جائے گا, لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول ہے, اتباع سنت کی نیت کر کے اگر ناخن اس طریقے سے تراشیں گے تو بعید نہیں کہ ایک ایک ناخن کو اللہ تعالی ہمارے لیے قیامت میں نور بنا دے, کیونکہ سنت جو ہے وہ نور ہے, سنت نام ہے نور کا, سنت کی جتنی چیزیں ہیں وہ قیامت میں نور بن جائیں گی. تو بعید نہیں ہے کہ ہمارا یہ ناخن جو ہمارے بدن سے جدا کیا گیا اور تراشا گیا, اتباع سنت کی نیت سے آخرت میں ہمارے لیے نور بن جائے, اور آخرت میں نور کی بہت ضرورت محسوس ہوگی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, بڑی سخت ضرورت محسوس ہوگی نور کی وہاں پر. تو نور کے کام یہیں پر کرتے رہو, جیسا کہ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے یاد آوے, حج اور عمرے کے بعد جو لوگ حلف کراتے ہیں سر مڑواتے ہیں, یہ نہیں کہ ایک دو تراش لیے بس, ایک قینچی لگوا لی دو قینچی لگوا لی, حلف کراتے ہیں یعنی سر مڑواتے ہیں, تمام سر کے بال نکالتے وہ علیحدہ کرتے ہیں کٹواتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن یہ ہر بال اب نور بن جائے گا. جب وہاں قیامت کے دن وہ نور بن رہا ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری اور آپ کے عمل کا اتباع کیا ہے, تو بعید نہیں ہے کہ ناخن اگر تراشے جائیں آپ کی اس ہدایت کے مطابق اور اس طریقے سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اور اتباع سنت کی نیت کر لی جائے تو ہر ناخن ہمارا نور بن جائے گا, اور نور کی بہت ضرورت پیش آئے گی. اس لیے حضرت دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں, ان کو بگاڑنے اور بنانے کا اختیار بھی ہمیں دیا, ان کو اپنے لیے فائدہ مند بنانے کا اور ذرا رسا بنانے کا اختیار بھی دیا. میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دی, اس لیے کہ آج کل اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کے معاملے میں شیطان کے نفس کے اور معاشرے کے شر سے محفوظ رکھے, اور ہمیں خالص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ہر فتنے سے محفوظ رکھیں, ہمیں بھی, ہمارے بال بچوں کو بھی, ہمارے اہل و عیال کو بھی, ہمارے بھائیوں کو بھی, اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالی ہر فتنے سے محفوظ رکھیں, ہر قسم کی بدامنی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, امن و امان قائم فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اور ایمان کی حفاظت فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ان بدماشوں کو جو ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ان کو مومنین اس مسلمانوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے, اور ہر اس کام سے اللہ تعالی ہمیں بچا لیں کہ جو اس کے غضب کو دعوت دینے والا ہے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. رحمت گیا رحمت.